الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی مجلس میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت استغفار میں جو سب سے سہل صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ میرا تو یہ معمول ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی اللہم ارحمنی ملا لیتا ہوں، اور اس میں اپنی کھانسی اور روک سب کی نیت کر لیتا ہوں. عرض کیا کہ یہاں تو بڑی ہی رحمت ہے، بڑی سہولت ہے. فرمایا جی ہاں، طبیعت سہولت کو پسند کرتی ہے کہ کام کم اور مخصوص سب حاصل. عرض کیا کہ اگر یہ پڑھ لیا جایا کرے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، فرمایا بالکل مناسب ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس عرضی کا مضمون حاکم خود بتلائے اس کی منظوری میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. تو جو صیغے منصوص ہیں ان پر عمل کرنے میں عدم قبول کا احتمال ہی نہیں، وہ بتلائے ہی گئے ہیں قبول کرنے کے لیے. ایک مولوی صاحب نے اس پر کوئی اشکال پیش کیا، اس پر فرمایا کہ ایسی کام کرنا چاہیے، ان تدقیقات میں کیا رکھا ہے، کیوں وقت ضائع کیا جائے. بعض علماء ان تحقیقات اور تدقیقات ہی میں اپنی ساری عمر دے بیٹھتے ہیں، اور جب نتیجے کا وقت آتا ہے اس پر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. اس وقت ان سے وہ عامل اچھا نظر آتا ہے جو عالم نہیں مگر اپنے کام میں لگا ہوا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ اس کے علم نے کیا نفع پہنچایا جب عمل ہی نہیں کیا اور ان تحقیقات ہی میں عمر گزار دی. اگر صرف تحقیقات ہی مقصود ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرنے کو کیوں صحابہ کو منع فرما دیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھانے والے اور صحابہ جیسے سمجھنے والے، وہ سمجھا سکتے تھے، وہ سمجھ سکتے تھے. مقصود اس سے تعلیم تھی صحابہ کو کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، کام میں لگنا چاہیے، فضولیات کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، کام میں لگ جانے کے بعد یہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ بقدر کافی منکشف ہو جائیں گی، وہ مقصود اس وقت بھی نہ ہوں گی. کہاں کی تحقیقات اور تدقیقات، یہ کوئی چیز نہیں، کام کرنا چاہیے، بڑی چیز کام ہے. حضرت نے اس محفوظ میں پہلے تو استغفار کے بارے میں بیان فرمایا. کسی نے پوچھا تھا کہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کوئی آسان صیغہ یعنی آسان لفظ کیا ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اللہم اغفر لی پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی اس کے ساتھ اللہم ارحمنی بھی ملا دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم میں جو ہے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہ بھی بڑی قبولیت والا صیغہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگا. تو بات استغفار کی بیان فرمائی ہے. استغفار کو بعض اوقات ہم بہت معمولی سی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم کامیابی کا نسخہ ہے. استغفار کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا، اپنی غلطیوں گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ بہت ہی عظیم کامیابی کا ایک راستہ ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے غم کو دور فرما دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. استغفار کی کثرت کرنے والے کی یہ تین فائدے بیان فرمائے، یہ تنگی دور کر دینا، غم دور کر دینا، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمانا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. جو بڑی حکیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کی بیان فرمائی. دیکھیے، ایک تو استغفار کے لفظی معنی تو ہے مغفرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا کہ میرے یا اللہ میرے غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، یہ استغفار ہے. اس کی ضرورت ایک تو اس وقت پیش آتی ہے ویسے جبکہ انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گناہ کا توڑ رکھا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ زہر، اللہ تعالیٰ نے زہر بھی پیدا فرمایا لیکن زہر کا تریاق بھی پیدا فرمایا کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو اس کا تریاق یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ تریاق استعمال کر لے گا تو زہر کی اس کا زہریلا اثر ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اس کائنات میں کہ جب کوئی زہر پیدا کیا تو تریاق بھی پیدا کیا، کوئی بیماری پیدا کی تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے اس کائنات کے اندر. مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر میں تھا، تو سفر کے دوران ایک بڑی خوش منظر جگہوں سے گزر رہی تھی گاڑی، کچھ سرسبز علاقہ تھا، کچھ وادیاں تھیں، کچھ پہاڑ تھے، تو ایک جگہ بہت خوبصورت نظر آئی. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ذرا تھوڑی دیر یہاں رک جائیں، اس منظر کے حسن سے تھوڑا سا لطف لے کر آگے چلیں. رک گئے تو وہاں جب نیچے اترے تو قریب میں ایک بڑی ہی خوبصورت جھاڑی نظر آئی، بہت خوبصورت پتیاں اس کے اندر تھیں اور ایسی جھاڑی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، بہت خوبصورت. تو میں اس جھاڑی کی طرف بڑھا اور اس کی جو پتیاں ہیں ان کو چھونے کا ارادہ کیا. تو میرے ساتھی جو ساتھ تھے سفر میں، انہوں نے ایک دم سے چونک کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیے جھاڑی. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے کہ اس جھاڑی کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو پتیوں کو چھو لیتا ہے تو اس کے جسم میں زہر دوڑ جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بچھو نے کاٹ لیا ہو، اتنی تکلیف ہوتی ہے. بھائی تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے اور دیکھ کر آدمی لگ جاتا ہے کہ اس کو قریب جائے، حسن سے لطف اندوز ہو، اس کو چھو کر اس سے لطف اٹھائے، تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آدمی کوئی نادان انجانے میں اس طرح ہاتھ لگا دے تو یہ اس तो बड़ी तकलीफ पहुंचे। तो वो कहने लगे कि मगर हजरत आप देखिए कि जहां जहां ये झाड़ी होती है तो उसी के नीचे एक पौधा जरूर होता है, और वो पैदा ऐसा है कि अगर किसी ने उसको छू लिया और उसकी वजह से उसको जिस्म में तकलीफ शुरू हो गई तो उस पौधे को हाथ लगा ले तो सारा जहर खत्म हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब सिलसिला रखा है, जहां जहां ये झाड़ी होगी वहीं साथ में ये पौधा भी होगा, और उसके साथ ही आदमी हाथ लगा लेगा तो जहर खत्म हो जाएगा और वो तकलीफ दूर हो जाएगी। मैंने कहा देखो भाई अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी ये इबरत की चीज रखी है। एक तरफ ये तो गुनाह और तौबा, गुनाह और इस्तिगफार की एक महसूस शक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने बना दी। गुनाह जो है ना वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है और तबीयत उसकी तरफ राग़िब होती है, दिल उसकी तरफ खींचता है, बाद अवकात दिल में मैलान पैदा होता है कि मैं ये काम कर लूं, गुनाह का काम कर लूं। लेकिन वो खूबसूरती उसकी ऐसी है जैसे इस झाड़ी की खूबसूरती कि इस झाड़ी को के देखने में बड़ी खूबसूरत है लेकिन अगर हाथ लगाओगे तो वो जहर जिस्म में फैला देगी। यही मामला गुनाह का भी है कि देखने में बड़ा लजीज लग रहा है, उसमें लुत्फ भी आ रहा है, उसको देखने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी इर्तिकाब कर ले तो वो दरहकीकत एक जहर है जो उसने अपने जिस्म में भर लिया। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इबादत फरमाए। ये जहर है, वह हर गुनाह जहर है। देखने में लज्जत, देखने में खूबसूरती, लेकिन हकीकत में गुनाह जो है वो एक जहर है जो इंसान अपने जिस्म के अंदर पैदा कर लेता है। हमारे हजरत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी लज्जत जो है गुनाह की ऐसी है जैसे खारिश की लज्जत। किसी को खारिश की बीमारी हो जाए तो उसको खुजाने में बड़ा मजा आता है, देखने में जब दिल चाहता है कि खुजाता रहूं अपने जिस्म को, लेकिन जो जितना जितना खुजाएगा उतना ही मरण पड़ेगा, उतनी बीमारी पड़ेगी। तो गुनाह का भी मामला यही है कि देखने में लज्जत है लेकिन लज्जत वो बड़ी खतरनाक लज्जत है, वो जहरीली लज्जत है, वो कोई फायदेमंद लज्जत नहीं है। तो जहर जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, जहर किस तरह पैदा किया कि इंसान का नफ्स है वो गुनाह की तरफ माइल करता है, शैतान है जो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, ये जहर है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया। लेकिन इस जहर का तिरयाक इतना आसान रख दिया है, इसका इलाज, इसकी तलाफी, इसका मुदावा इतना आसान कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि उससे ज्यादा आसान कोई चीज नहीं। क्या कि अगर हो जाए गुनाह तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर कह दो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया, मैं भटक गया, अल्लाह मैं नादिम हूं, शर्मसार हूं और माफी मांगता हूं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। तो ये तिरयाक है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर गुनाह का तिरयाक ये इस्तिगफार अता फरमा दिया हर मोमिन को, और इतना आसान कर दिया इस इस्तिगफार को कि इसके लिए कोई शर्त नहीं, पाकी की भी शर्त नहीं, वजू शर्त नहीं, यहां तक कि जनाबत की हालत में भी हो इंसान तो इस्तिगफार कर सकता है। उसके लिए हजरत अकबर से तहारत भी शर्त नहीं है, हजरत अकबर से तो क्या होती, अल्लाह ताला ने उस हालत में भी कह दिया कि हाँ इस हालत में भी हमसे माफी मांग सकते हैं। न कोई तहारत शर्त है, न कोई वजू शर्त है, न क़िबला रूह होना शर्त है, न मस्जिद में जाना शर्त है, न किसी खास जगह बैठना शर्त है, खड़े हो, लेटे हो, चल रहे हो, जिस हालत में भी हो कह दो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा तूबु इलैह, अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, किसी हालत में भी हो कह दो। इतना आसान मिलता है, बताओ क्या देर लगती है और क्या मशक्कत होती है ये कहने में कि अल्लाह मुझे माफ कर दे मुझसे गलती होती है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन। तो इतना अल्लाह ताला ने जितना जहर शदीद है गुनाह का उतना ही उसका तिरयाक अल्लाह ताला ने आसान कर दिया कि बिल्कुल कोई تکلیف اس میں نہیں, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی, براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو اور کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. استغفار یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, تریا گناہ کا تو ہے. تو آج ہم لوگ ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس میں گناہوں کے دائیے چاروں طرف پھیلے ہوئے, اور آدمی بعض تو وہ ہوتے ہیں جو غفلت کا شکار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے, غفلت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ تو ہیں ہی, لیکن جو لوگ کے کچھ بچنا بھی چاہتے ہیں گناہ سے, طبیعی طور پر نیک ہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں, پھر بھی ماحول ایسا بکھرا ہوا ہے کہ اس کے اندر کبھی نہ کبھی ابتلا ہو جاتا ہے. آنکھ بہک گئی, غلط جگہ پر پڑ گئی, کان میں غلط بات پڑ گئی, زبان سے کوئی غلط لفظ نکل گیا. یہ دن رات اچھے اچھے متقی پرہیزگار لوگوں سے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے جب کبھی ایسا ہو, آنکھ غلط جگہ پڑ گئی, بے اختیار پڑنا معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ اپنے اختیار کا بھی دخل شامل ہو گیا ہو, تو فوراً اس کے تلافی ہے, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا جو واقعے کے مطابق نہیں تھا, جھوٹ میں داخل ہو سکتا تھا, یا کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو شریعت کے دائرے میں نہیں تھی, تو فوراً استغفار, اللہ معاف فرما دیجیے غلطی ہو. یہاں تک کہ بعض اوقات وساوس آتے ہیں, خطرات آتے ہیں, وسوسے دل کو پریشان کرتے ہیں, گناہ کا تقاضا پیدا ہو گیا, گناہ کا دائیا پیدا ہو گیا, وسوسہ دل میں آ گیا کہ یہ کر بیٹھو, یا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ دل میں خیالات شیطان نے ڈال دی. بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں جس سے ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے, ایمان کے اندر بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ بچائے ایمان تو نہیں جاتا رہا. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں, بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کبھی قیامت کے بارے میں, توحید کے بارے میں, اس طرح کے دل میں وسوسے آتے ہیں. ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی وسوسہ آئے, تو خیال آئے, گناہ کا تعلق پیدا ہوا, کسی غلط کام کا تعلق پیدا ہوا, اس کا علاج بھی یہ ہے کہ فوراً آدمی کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب, استغفار کریں. تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ گناہ ہو یا گناہ کا شبہ پیدا ہو, یا گناہ کا وسوسہ دل میں آئے, یا اس کا خیال دل سے دل میں گزرے, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو. تو یہ ایک موقع تو استغفار کا یہ ہے, گناہ ہو جائے یا گناہ کا شبہ ہو, شبہ بھی ہو جائے تو کہو استغفر اللہ رب العزت, استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ, کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعتاً گناہ میں لکھ لیا جائے. بے اختیار نظر پڑ گئی کسی غلط جگہ پر, بے اختیار اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے, اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا عام طور, لیکن خطرہ ہے کہ کہیں اس میں میرے اختیار کو دخل تو نہیں تھا, اس واسطے اس کے اوپر بھی استغفار کر, دل میں وسوسہ آ جائے, خیال برا آ جائے تو استغفار کر. اور دوسرا موقع استغفار کا یہ ہے کہ آدمی چاہے کیسا ہی عبادت گزار ہو, کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایہ نشان بندہ انجام دے ہی نہیں سکتا. ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, اللہ ہم تو آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے. پوری طرح بنا سوار کر پورے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن کیا واقعتا وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا حق ادا کرنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق اس سے ادا ہو گیا؟ کتنا ہی آدمی بنا سوار کے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جب کبھی کسی عبادت کی توفیق ہو اس کے ساتھ بھی استغفار کہ اللہ میں نے اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش تو کر لی، لیکن اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمانا یہ تو آپ ہی کا کام ہے. اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، اس میں جو میں نے حق ادا نہیں کیا، اللہ میں اس کو استغفار کروں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو سلام کے بعد فرماتے تھے تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین مرتبہ نماز سلام پھیرنے کے بعد. یہ کیا بات ہوئی؟ بظاہر تو استغفار کا کوئی موقع نماز کے بعد نہیں ہونا چاہیے، استغفار کا موقع تو کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے تو کی ہو تو آدمی نے استغفار کرے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور یہ سنت ہے، ہر مسلمان کو کرنی بھی چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ وہی بات کہ اللہ پڑھ تو لی نماز، مگر کس طرح پڑھ لی؟ کہ دل کہیں تھا، دماغ کہیں تھا، جو جس طرح پڑھنی چاہیے تھی وہ مجھ سے پڑھی نہیں گئی، جو حق ادا کرنا چاہیے تھا مستحق ادا نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس نماز کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ اگر بندہ ہر عبادت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا رہے، جو عبادت بھی کی اور اس کے بعد استغفار کیا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کوتاہیاں غلطیاں جب معاف ہو گئیں، جو کوتاہیاں غلطیاں کی تھیں، تو عبادت جو ہے وہ صاف ستھری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئی. اور اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا نیک بندوں کی تعریف میں کہ کانو قلیل من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ وہ ہیں نیک بندے اللہ تعالیٰ کے کہ جو رات کو کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں مشغول ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، بہت وقت گزارتے ہیں عبادت کے اندر. لیکن بالاسحار ہم یستغفرون، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو یہ استغفار کرتے ہیں. یہ ساری رات عبادت میں گزاری اور سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، مغفرت طلب کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سا موقع ہے استغفار کا، کس چیز سے استغفار کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے؟ تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو کچھ عبادت کی ہے اس عبادت ہی سے استغفار کرتے ہیں. اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں کہ عبادت میں جو کوتاہیاں رہ گئیں، جو غلطیاں رہ گئیں اور حق ادا نہ ہو پایا، اس کو استغفار کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہم تو کیسی عبادت پیش کریں گے بارگاہ خداوندی میں، وہ جب استغفار کے ساتھ وہ استغفار قبول ہو جائے گا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس استغفار کے نتیجے میں وہ غلطیاں مٹ گئیں، وہ خامیاں دور ہو گئیں، تو اب صاف ستھری نماز، صاف ستھری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، یہ اس کا نتیجہ ہوگا. تو اس لیے تمام بزرگان دین، انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، ان سب کا معمول یہ رہا کہ جو کوئی عبادت انجام دینے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تو اس کے بعد استغفار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما دی. تو اللہ تعالیٰ تو اصل میں ہم کتنے ہی بنا سوار کے عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اس سے. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ واقعتاً اپنی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہے کہ نہیں، اور جب عبادت کے بعد استغفار کی توفیق ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ بیچارہ اپنی سی کوشش کر کے پھر ہمارے پاس پھر آ گیا کہ اللہ میاں مجھ سے تو یہ ٹوٹی بوٹی پر انجام پر دی گئی، اب آپ اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے اس کو ٹھیک کر دیجئے. جب بندے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول ہی فرما دیتے ہیں. جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہم تو کھوٹی قسم کی پونجی لے کر آئے ہیں آپ کی بارگاہ، لیکن آپ کا کرم ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس کے بدلے میں ہمیں پورا پورا اجر عطا فرما دیں. آپ کے یہاں تو کوئی کمی ہے نہیں، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، تو اللہ اپنے رب سے معاف فرما دیں. تو استغفار کا دوسرا موقع خود نیک کام جو کر رہا ہے اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغفار. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، جن کی عبادت کے برابر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، جن کے تقوی سے برابر کسی کا تقوی نہیں ہو سکتا، وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کہاں سے استغفار؟ یہ ایک تو امت کو تعلیم ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو امت کے عام افراد کو تو بطریق اولا ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو عبادت انجام دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی جگہ اعلیٰ ترین مقام کی عبادت ہوتی تھی، لیکن یہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے لحاظ سے یہ عبادت کوئی اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اس واسطے اس کے اوپر استغفار فرماتے. اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نَهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ، کبھی کبھی میرے دل پر بھی کوئی بادل سا آ جاتا ہے. یہ سرکار دعا لگتا ہے میرے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی بادل سا آ جاتا ہے، اس بادل کے آ جانے پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. بادل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا بادل آ جاتا ہے، کیا ابر آ جاتا ہے، لیکن بزرگوں نے، علماء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ یہ دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ بعض اوقات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، قلب آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. کسی وقت بعض اوقات دین ہی کے کسی کام کے لیے فرض کرو ذہن کسی اور طرف متوجہ ہو گیا اور اس ذکر کے اندر تھوڑا سا انقطاع آ گیا، تو اس کو بادل سے تعبیر فرمایا کہ یہ بادل چاہ جاتا ہے، اس کا علاج میں استغفار سے کرتا ہوں. اور بعض رات نے یہ بھی فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ہر آن ترقی ہو رہی، ہر لمحہ آپ کے درجات میں ترقی ہو رہی تھی، تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے تو پچھلا درجہ آپ کو اپنی کوٹا ہی نظر آتا، اس پر استغفار فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے آپ کے لیے تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا استغفار کا اہتمام فرما رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تو بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے. اور تیسرا موقع استغفار کا خاص طور پر وہ ہے جب कोई मुश्किल पेश आ गई, कोई परेशानी पेश आ गई, कोई मसला खड़ा हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ खड़ी हो गई, उस मौके पर बेच सकता। क्यों? इसलिए कि पुराने करीम ने यह फरमाया कि मां असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है दुनिया में किसी भी किस्म की हो, तो वो तुम्हारे ही हाथों के करतूत की वजह से होती है। क्या माना? कि कोई ना कोई गलती हुई है तुमसे, कोई ना कोई गुनाह हुआ है, कोई ना कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तुम पर ये मुश्किल आई। और बात ज्यादा करवाता हूं, याफू अन कसीर, बहुत सी गलतियों को तो हम वैसे ही माफ करते रहते हैं, लेकिन बहुत सी गलतियां ऐसी हैं कि जिनकी सजा दुनिया में दे देते हैं, दुनिया के अंदर कोई मुश्किल आ जाती है, उस तकलीफ उस गुनाह की वजह से, उस गलती की वजह से दुनिया में मुश्किल आ गई। तो मां असाबक में मुसीबत इन सब मां कैसे बताएंगी, जो भी मुसीबत समझती है तुम्हारे अपने करतूत की वजह से होती है। तो इसलिए जब कोई मुश्किल पेश आए, जब कोई तकलीफ आए, जब कोई परेशानी पेश आए, तो पहले इस्तिग़फ़ार करो, फिर आगे उसकी और तदबीरें जो कुछ है वो की जाए, तकबीर भी करो, दुआ भी करो, लेकिन पहले कदम पर इस्तिग़फ़ार कि अल्लाह पता नहीं मेरी किस गलती की वजह से ये तकलीफ आई है, तो अल्लाह जो भी गलती हुई हो मैं उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार करूंगा। देखो, एक तो अल्लाह बचाए, बाज़ लोगों का तर्ज अमल यह होता है कि वो जब कोई मुसीबत आती है अल्लाह बचाए, या कोई तशवीश होती है, कोई परेशानी खड़ी होती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो अल्लाह बचाए ये जुमला बोलते हैं बाज़ औक़ात लोग, पता नहीं मैं कौन सी गलती में पकड़ा गया, पता नहीं मैं कौन से गुनाह में पकड़ा गया। अल्लाह बचाए ये जुमला बाज़ औक़ात गिले और शिकवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग, यानी मैं तो था बिल्कुल ठीक ठाक आदमी और मैं तो गुनाहों से पाक था और कोई ऐसी गलती मुझसे नहीं हुई थी, और पता नहीं मतलब मैंने क्यों पकड़ लिया मुझे, अलहद बिल्ला। ये गिले और शिकवे के पैराए में ये बात कही जाती है कि पता नहीं मैं किस गलती में पकड़ा गया। ये अल्लाह बचाए ये तो बड़ी खतरनाक बात है, यह गिला शिकवा करना ये बहुत बड़ी जसारत है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह है कि यकीनन मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है, पहले मैं इस्तिग़फ़ार कर लूं उस पर, पता नहीं मुझे अगर से पता नहीं, याद नहीं आ रहा कि कौन सी गलती हुई थी, कौन सा गुनाह हुआ था, लेकिन जरूर कोई ना कोई गलती हुई है जिसके नतीजे में मुझे ये तकलीफ पेश आई, अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार कर। तो जो फरमा बरदार बंदा होता है उसका रवैया यह होता है कि अरे तुमसे पता नहीं कितने गुनाह दिन रात होते रहते हैं, बाद अवकात तुम्हें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ तल्कीन फरमाई है कि अल्लाह ताला से यह दुआ मांगो कि या अल्लाह तजावज अम्मा तालम फइन्नका तालमु मा ला नालम, के अल्लाह जो गुनाह आपके इल्म में है हमारे उनको बख्श दीजिए, क्योंकि बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो आप जानते हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हमसे गुनाह हुए थे, लेकिन वो भी माफ फरमा दीजिए। तो खास बाद अवकात अल्लाह तो इंसान को एहसास नहीं होता, वो गलतियों में मुब्तला होता है। तो इस वास्ते पहला काम यह है कि अल्लाह जो भी गलती हुई है, मैं नहीं जानता क्या है वो, लेकिन जो भी हुई है पहले मैं उससे इस्तग़फ़ार करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं, फिर आगे दुआ करता हूं। हदीस में आता है कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक पर्दा लटकाया हुआ था अपने कमरे में, नया पर्दा लेकर आई थी, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई थी, एक घोड़े की तस्वीर बनी हुई। तो जैसे औरतों को घर की सजावट का शौक होता है, तो सजावट के शौक में वो एक ऐसा पर्दा लाकर लटका दिया जिसके ऊपर घोड़े की तस्वीर बनी हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपने देखा कि पर्दा लटका हुआ है जिस पर घोड़े की तस्वीर बनी हुई है, جہاں تصویر ہو روح کی وہاں پر ملائکہ داخل نہیں, رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو آپ رک گئے, اندر تشریف لانے سے رک گئے اور چہرے مبارک پر تغیر آیا, ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. ابھی حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ کیوں ناگواری ہوئی ہے, ابھی معلوم نہیں ان کو, کیونکہ مسئلہ بھی معلوم تھا کہ بھائی تصویر والا پردہ نہیں لٹکانا چاہیے, اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا کہ کس وجہ سے ناگواری ہوئی. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ براہ راست یہ پوچھنی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں. نہیں, حضرت عائشہ نے کیا پہلے ہی قدم پر کہا کہ استغفر اللہ, یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتی ہوں, ماذا اذنبت. پہلے استغفار کر لیا, پھر پوچھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. تو یہ ادب کہ ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا غلطی ہے کیا گناہ ہے, پوچھنا ہے کہ کیا غلطی کیا گناہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہی استغفار کر لیا کہ میں استغفار کرتی ہوں, گناہ معافی مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے, آپ بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہے. یہ ہے ایک صحیح سچے مومن کا رویہ کہ اگرچہ کوئی تکلیف پیش آنے پر یا کوئی ناگوار واقع پیش آنے پر پتا نہ چل رہا ہو کہ میرے کس گناہ کی پاداش میں یا کس غلطی کے نتیجے میں یہ تکلیف پیش آئی ہے, لیکن پہلا کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگ لے, پھر آگے دوسری تدبیر. جو کوئی تکلیف پیش آئے اس موقع پر استغفار, یہ بھی ایک تیسرا موقع ہے جو. اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامن برکاتہ کی یہ نصیحت بکثرت یاد آتی ہے, وہ فرمایا کرتے ہیں طالب علموں کو کہ جب کبھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو استغفار کثرت سے کیا کرو, یعنی سمجھنا چاہ رہے ہیں ایک بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی, کتاب موجود ہے شرح موجود ہے لیکن مسئلہ پوری طرح واضح نہیں ہو رہا, یا کسی مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں اور اس مسئلے کی تحقیق پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی, تو فرمایا پہلے استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. اس واسطے کہ گناہ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے, گناہ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مت الٹ جاتی ہے, سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ درحقیقت کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہو, لہذا پہلے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارا ذہن کھول دیں گے اور پریشانی دور فرما دیں گے. تو ہر ایسے موقع پر جہاں آدمی الٹ جائے اس موقع پر بھی استغفار. اب یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہو یا بہت لمبی چوڑی محنت کرنی پڑتی ہو, آدمی صدق دل سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب, اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. یہ تیسرا ہوتا ہے. اور بھائی چوتھی بات یہ ہے کہ استغفار کی بر بنائے احتیاط بھی کثرت رکھنی چاہیے. یہ جو حدیث میں ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کرتے ہیں, اس کے غموں کو دور کرتے ہیں, اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. تو تنگی دور کرنے کا استغفار سے بظاہر کیا تعلق ہے, لیکن تعلق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں تنگی آ گئی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں غم آ گیا, تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم بھی دور فرمائیں گے, اس کی تکلیفیں بھی رفع فرمائیں گے, اس کی تنگی بھی دور فرمائیں گے, اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں, لفظ یہ ہے کہ رزق عطا فرمائیں گے, اور رزق جو ہے بڑا عام لفظ ہے, صرف کھانے پینے کا رزق نہیں ہوتا, روپے پیسے ہی کا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا, ہر طرح کی عطا رزق میں داخل ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا فرمائیں گے کہ جہاں کا پہلے گمان بھی نہیں تھا استقبال کی کثرت کے نتیجے. اس لیے بزرگوں نے یہ تجویز فرمایا ہے کہ بھائی کم از کم سارے دن میں ایک تسبیح تو استغفار کی آدمی پڑھ لیا کرے, استغفر اللہ ربی ان کے لیے ذنبی واتوب الیہ, استغفر اللہ, یہ کم از کم 100 مرتبہ ایک کوئی وقت مقرر کر کے وہ تو کر ہی لے. اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسا میں نے عرض کیا کوئی گناہ کا داعیہ پیدا ہو, تقاضا آئے, وسوسہ گزرے, پریشانی پیش آئے, اس پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی کثرت. اور صیغہ جیسے بتایا کہ استغفار کا کوئی متعین نہیں, اگرچہ ایک حدیث میں ایک استغفار کے خصوصی الفاظ تجویز فرمائے ہیں جس کو حدیث میں سید الاستغفار کا یعنی استغفار کا سردار, سارے استغفار کے جتنے الفاظ ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل لفظ وہ ہے اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر نفسی اعوذ من شر ما صنعت ابو بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا. یہ سید الاستغفار ہے جو دعاؤں کی کتابوں میں اکثر لکھا ہوا تھا, ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب صبح کے وقت میں سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے, اور شام کے وقت میں رات کے وقت میں پڑھ لے اور صبح تک کسی وقت انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے, جنتوں میں شمار ہو. کتنی بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے. اور ہیں بڑے اللہم انت ربی وانا عبدک, اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں, میرے مالک ہیں, میں آپ کا بندہ ہوں. وعلی عہدک ووعدک ما استطعت, اور میں آپ کے سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر اپنی استطاعت کی حد تک قائم ہوں. آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایک آپ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا آپ کی خدائی میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤں گا, آپ کی تعلیمات پر عمل کروں گا, میں اپنی استطاعت کی حد تک اس وعدے پر قائم ہوں. وعلی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک اعوذ بک من شر ما صنعت, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس عمل سے جو بھی میں نے کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. کوئی بھی عمل میں نے کیا ہو اس کے نتیجے میں کوئی شر آنے والا ہو تو اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وابو لک بنعمتک علیہ, اور آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں ان سب کا میں اعتراف کرتا ہوں. وابو لک بذنبی, اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی, لہذا میری مغفرت فرما دیجیے. فانہ لا یغفر الذنوب الا, گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ صیغہ ہے اور یہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے سید الاستغفار. تو صبح شام کم از کم یہ سید الاستغفار پڑھ لینا چاہیے, بلکہ اگر یاد کر کے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغفار کر لیا جائے, اور ویسے بھی چلتے پھرتے جو ہے وہ استغفار, اس کے لیے حضرت نے فرمایا کہ کوئی آسان ترین کیا ہے, اللہم اغفر لی, بس اتنا کہہ دی یا اللہ مجھے معاف کرو. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو قرآن کریم میں سکھایا گیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ قرآن کریم نے یہ استغفار سکھایا باقاعدہ, وقل رب اغفر وارحم, کہو. یہ کہا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ہے تو مختصر سا جملہ لیکن اگر دیکھو تو اس سے زیادہ جامع کوئی دعا ہونی مشکل ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اے اللہ ایک تو مغفرت عطا فرما دے, یعنی میرے تمام غلطیوں کو معاف فرما دے, اب بھلا بتاؤ ذرا کہ اگر انسان کی ساری غلطیاں سارے گناہ معاف ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کیا بچا؟ تو ایک طرف تو مغفرت کی دعا ہے اور پھر مغفرت ہی کی نہیں بلکہ آگے ورحم، اے اللہ اپنی رحمت بھی عطا فرمائے، کیا مانا کہ وہ نعمتیں بھی عطا فرمائیے جن کا میں مستحق نہیں. یہ جو کسی پر رحم آتا ہے، کسی پر رحمت کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ وہ مستحق تو نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا. تو ہم جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں، تو وہ ہماری مرادیں ہماری محدود سوچ کے دائرے میں ہوں. یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے روزگار اچھا دے دے، یا اللہ میرا مکان اچھا ہو جائے، یا اللہ میری اولاد اچھی ہو جائے، یا اللہ میرا مجھے سواری اچھی مل جائے، یا اللہ مجھے صحت مل جائے. جو کچھ مانگیں گے اپنی محدود سوچ کے دائرے میں محدود ہو کر مانگیں گے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے عطا فرمائے تو ان کی رحمت غیر محدود لا متناہی رحمت ہے. تو اے اللہ آپ اپنی لا محدود رحمت کا مجھے مورد بنا دیں. تو اگر یہ ایک دعا قبول ہو جائے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اگر یہ دعا قبول ہو جائے سارے دجدر دور ہو جائے دنیا سے بھی آخرت سے. اس لیے فرمایا وقل رب اغفر وارحم، کہو یہ بات، مانگو ہم سے مغفرت بھی مانگو رحمت بھی مانگو. اور اسی کے بارے میں حضرت نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرمایا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین رہے ہیں اور بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، حرفاً مولا، اللہ تعالی نے ہر علم کے اندر کمال عطا فرمایا تھا، اور بڑے صاحب دل بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات بھی تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سکھا دی ہیں کہ یوں کہو، ان کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ جس عرضی کا مضمون یا جس درخواست کا مضمون حاکم خود بتا دے کہ اس مضمون کی درخواست دو مجھے، تو وہ درخواست کیسے رد ہو سکتی ہے؟ وہ تو بتلائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اس کو قبول کیا جائے. بھائی یہ لکھ لاؤ، تم میرے پاس یہ مضمون لکھ کے لے آؤ. یہ خود کہا کہ تم یہ مانگو مجھ سے، اگر دینا نہ ہوتا تو ہم سے کہتے ہی کیوں، ہم سے کہتے ہی کیوں کہ یہ کہو. وہ دینا تھا، مقدر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کہو. تو جتنی دعائیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی تلقین فرمائی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تلقین فرمائی گئی ہیں، انشاءاللہ ان کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو فرمایا کہ یہ دعا جو ہے رب اغفر وارحم، یہ باقاعدہ اس عنوان سے کہی ہے، کل حکم دے کر کہو یہ. تو جب یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم سے کہو کہ اللہ مغفرت فرما، اللہ رحمت فرما، تو کیا رد کر دیں گے؟ وہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، رحمت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کی قبولیت جو یقینی ہے جو خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے تلقین فرمائی ہے، تو ان میں سے یہ دعا بھی ہے. تو خیر چھوٹی تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو تو تکیہ کلام بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آدمی یہ کہتا ہی رہے اللہ تبارک و تعالی رب اغفر وارحم. اور یہ جو نفلی عبادتیں ہوں، نفلی نماز ہوتی ہے، اس کے رکوع میں سجدے میں ایسی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس میں کریں، سجدے میں گر کے کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ مغفرت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی لا محدود رحمت کے بھی سزاوار ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ. تو بھائی استغفار یہ بڑی نعمت ہے، اور اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جتنا استغفار کرے گا انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا. اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے استغفار کا کہ استغفار کرنے والے آدمی کے پاس تکبر نہیں آ سکتا انشاءاللہ، کیونکہ جو متکبر ہو، تکبر کا تو مطلب یہ ہے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنی کو غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، گویا وہ گناہوں سے پاک ہے، غلطیوں سے مبرہ ہے. متکبر جو ہے اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک سمجھتا ہے، اس کے دل پر اپنی غلطی کا خیال ہی نہیں آتا علیہ باللہ. اور اللہ بچائے یہ بہت بدترین بیماری ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اگر متنبہ بھی کرے تو ناراض ہو جاتا ہے اور برا لگتا ہے اس کو کہ اس نے مجھے میری غلطی کیوں بتائی، یہ میری غلطی کیوں پکڑی. لیکن جو بندہ استغفار کثرت سے کر رہا ہے، صبح شام اس کا وظیفہ بنا ہوا ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کر رہا ہے، تو وہ تو ہر لمحے ہر قدم پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ایسے شخص، ایسا شخص انشاءاللہ تکبر سے بھی محفوظ رہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اس سے جو باطنی بیماریاں ہیں تکبر وغیرہ کی وہ بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو بھائی یہ کام کرنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. کثرت سے استغفار، والمستغفرین بالاسحار، جو قرآن کریم کو کیسی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو سحری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما لیں. یہ بات تھی اصل میں جو حضرت کہنا چاہتے تھے، تو بیچ میں یہ بات آ گئی کہ کسی مولوی صاحب نے کوئی اس پر اعتراض کر دیا، سوال کر دیا جس پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے بلا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے جو کٹ ملا قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا مقصد بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنی علمیت جتانا کہ دیکھو ہم نے ایسے عالمانہ سوال کیا، محققانہ سوال کیا اور تحقیق و تدقیق کے پیچھے پڑے. تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو ہم جیسے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بتائے. تو اسی قسم کی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا ان کے سوال کا، کہہ رہے بھائی یہ تم تحقیقات تدقیقات میں کہاں جا پڑے، ان تحقیقات تدقیقات سے کچھ حاصل نہیں، کام کرو کام. بات تو یہ ہے کہ استغفار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ استغفار کی طرف رغبت ہو، استغفار کی طرف آگے بڑھو، اب اس کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی کوشش کرو، یہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ تحقیقات میں پڑ گیا کہ اس کے اوپر تو فلاں سوال وارد ہوتا ہے اور فلاں جواب، اس کی فلاں اشکال وارد ہوتا ہے اور اس اشکال کا کیا جواب ہے، اس سوال کا کیا جواب ہے، اس میں پڑ گئے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب تحقیقات تو یہ رہ جائیں گی اور جو عمل کرنے کا ہے وہ ہوگا. اب جیسے ہمارے یہاں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا اختیاری حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا سنوں، ہے کوئی جو رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں. یہ آوازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حدیث ساری حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور ہر کتاب میں. اب جو جیسے اللہ بچائے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ حدیث کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ بھائی وہ وقت دیکھو کتنا قیمتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پکار رہے ہیں، کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت مانگے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جو رزق مانگے، ہے کوئی دعا مبتلا آزاد جس کو میں آپ کے ادا کروں. تو اصل حدیث کا مقصد تو یہ تھا کہ آدمی اس وقت کی قدر پہچان کر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی اس پکار کا جواب دے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، مغفرت مانگے، رزق مانگے، عافیت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں اللہ بچائے وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ جو آیا کہ نزول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ نزول کیسا ہوتا ہے، اس نزول کی حقیقت کیا ہے، یہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس بحث میں پڑ گئے. نتیجہ یہ کہ جو اس بحث میں پڑ گئے اس کا کوئی سوال ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ آخرت میں، نہ میدان حساب میں. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی میں نزول کس طرح فرماتا تھا آسمان دنیا کے اوپر، یہ بتاؤ، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ وہاں یہ سوال نہیں کریں. لیکن جو اصل کرنے کا کام تھا کہ اس وقت کی قدر پہچانتے، اس وقت کی قدر پہچان کر اس میں اس کو کام میں لگاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں لگاتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے، وہ اس بحث اور تحقیق اور تدقیق میں غائب ہو گیا. اب ساری بحثیں چل پڑی، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، دو سو صفحے کی کتاب ہے اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ جو نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، وہ نزول جو ہے حقیقی ہے یا مجازی ہے اور کس قسم کا ہے، اس کے اوپر پوری کتاب ہے. سرو حدیث النزول علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے پوری اس کے اوپر، اور اسی بحث میں پڑھے ہیں. اب جو اس بحث اور تحقیق میں پڑ گیا تو وہ تو اس کا سارا مسئلہ نظر یہ ہے کہ اس مسئلے کی حقیقت میں کسی طرح حاصل کر لوں کہ نزول کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. ارے بھائی کیسا، تم کیسے، تم کہاں تو اللہ تعالیٰ کے نزول کہاں، تم نہ اس کی حقیقت جان سکتے ہو، نہ اس کی گناہ پہچان سکتے ہو، نہ اس کے تہ تک جا سکتے ہو. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح بھی نزول فرماتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے تم پکار رہے ہیں کہ مجھے پکارو، وہ پکار رہے ہیں منادی کے طور پر کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، مجھ سے مغفرت مانگو، وہ تو بھولا بیٹھے اور اس بحث میں پڑے جس کا کوئی آخر میں ہے نتیجہ نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان تحقیقات اور تدقیقات کو بالائے طاق رکھ کر جو کام کرنے کا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ یہی ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا وظیفہ زندگی بناؤ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، مغفرت مانگو، خطاؤں کی بخشش مانگو، انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد اپنی دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دی. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری بھی مغفرت فرما اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت مسلمہ کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما. ہاں بھائی استغفار میں آج کل ساری امت کو شامل کرنا چاہیے. ذکیا کر اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ ساری امت کو اپنی رحمت سے مغفرت فرما دے، کیونکہ امت جو ہے جو اس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ در حقیقت شامت اعمال ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے اور امت کی مغفرت فرما دے. اللهم يا ارحم الراحمين اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك واوزعهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا الله تمام حاضرين کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. سب کو اپنے مقاصد آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے زبانی طور پر یا ظاہری طور پر, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك الله.